رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ کتاب نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 176، 176۔ البتہ بعض جگہوں پر نمبر میں تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا خطبہ ہے جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کے کچھ فضائل اور خصوصیات بیان فرمائے، اور ان فضائل اور خصوصیات کو بیان کر کے گویا ترغیب دلائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے قرآن مجید سے استفادے کی طرف، قرآن مجید سے رابطے کی طرف، پل کی طرف۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، بہار قرآن کے مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت فرما رہے ہوں، اور یہ کتاب کے جس کا تعارف اللہ نے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہہ کر کروایا ہے، تو اس تعارف کو انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے میں قرآن مجید میں غور و فکر اور قرآن مجید سے ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، 176 نمبر ہے اس کا۔ جتنے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ سب کے دل محبت امیر المومنین سے لبریز ہے، اور امیر المومنین کو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین ہادی اور رہنما اور رہبر سمجھتے ہیں۔ مولا کی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خطبے کے الفاظ کو سماعت فرمائیں، اور جو کچھ مولا اس خطبے میں جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس خطبے میں جو باتیں کی ہیں مولا، ان باتوں کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر، اور پھر ایک قوم کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر، ان باتوں کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، علی کیا فرما رہے ہیں، اور ان فرمائشات کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں، آیا ہماری زندگیاں جس چیز کی طرف مولا ترغیب دلا رہے ہیں، ہماری زندگیاں، ہماری روٹین، آیا گواہی دے رہی ہے کہ مولا کی اس تاکید پر ہم نے کان دھرے، یا ایسی گواہی ہماری زندگی نہیں دے رہی؟ اس کو آپ توجہ سے سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ یہ پورا خطبہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو آپ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں بہت سارے ابہامات، بہت سارے غلط خیالات اور نظریات مشہور ہیں عوام الناس میں، اور وہ سبب بنے ہیں کہ عام انسان کا، ایک عام مسلمان کا، اور ہم کہیں ایک عام مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے انسان کا بالعموم کوئی گہرا رابطہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا. ہدایت لینے کے عنوان سے، سمجھنے کے عنوان سے، ویسے تو ہو سکتا ہے عربی کی تلاوت کے اعتبار سے ہو، لیکن جس لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے مولا کی اس پورے خطبے کا فوکس ہدایت پر ہی ہے، تو وہ جو ہدایت لینے کا عنصر ہے، خدا جانے کیا کس نے ٹریک چینج کیا ہمارا کہ وہ نہ ہونے کے برابر، خاص طور پر عوام الناس میں. توجہ فرمائیں، مولا فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان ھذا القرآن، یہ بات جان لو کہ یہ قرآن، هو الناس الذي لا يغش، پہلی صفت قرآن کی. جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی اگر قرآن کے پاس جاؤ گے کسی موضوع میں، قرآن سے رہنمائی مانگو گے، قرآن سے ہدایت طلب کرو گے، قرآن سے نصیحت مانگو گے، تو قرآن کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. جبکہ میں اشارہ کرتا جاؤں ہمارے اس معاشرے میں، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ شیعہ سنی سے اوپر ہٹ کے کر رہا ہوں، ان مشکلات میں کم و بیش سبھی مبتلا ہیں. تو یہ جو مولا فرما رہے ہیں جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، پھر فرمایا والحاد الذی لا یضل، قرآن ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. جبکہ قرآن کے بارے میں جو بعض بہت ہی برے جملے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اکیلے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. مولا علی فرما رہے ہیں ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور پتہ نہیں کون سے مولا نے فرمایا کہ اگر اکیلے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب انسان کا اختیار ہے کہ دونوں میں سے کس کی بات پر عمل کرو. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا راستہ دکھانے والا، ہادی راستہ دکھانے والا، ایسا راستہ دکھانے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. تیسری صفت والمحدث الذي لا يكذب، اور ایسا بات بتانے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. بس تین فضائل ابھی تک قرآن کے بیان ہیں، نصیحت ایسی کہ دھوکہ نہیں دیتا، رہنمائی ایسی کہ گمراہ نہیں کرتا، اور جو بھی بیان دیتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. آگے چلو، فرمایا بما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة او نقصان، کوئی بھی اس قرآن کے پاس آ کر نہیں بیٹھتا اس قرآن کی مجلس میں، قرآن کی محفل میں، جو بھی آ کے بیٹھتا ہے، الفاظ یہ ہے، اس قرآن کی مجلس میں کوئی بھی آ کر نہیں بیٹھتا مگر، یعنی جو بھی بیٹھتا ہے یہ نتیجہ لیتا ہے، جب اٹھتا ہے تو یا کچھ زیادہ کر کے اٹھتا ہے یا کوئی چیز کم کر کے اٹھتا ہے. کیا چیز کم، کیا چیز زیادہ، یا کیا چیز کم؟ فرمایا کہ زیادتن فی ہدن او نقصان من عمل، یا تو اگر وہ پہلے سے ہی سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، تو جب قرآن کے پاس آ کے بیٹھے گا قرآن کی مجلس میں تو اٹھے گا تو اپنی اس ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا, زیادہ تیز نظروں کے ساتھ اٹھے گا, زیادہ معلومات کے ساتھ, حقائق کے علم کے ساتھ اٹھے گا. اور اگر فرض کرے گمراہ ہے, سیدھے راستے پر نہیں ہے, تو کم سے کم قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اپنی اس گمراہی اور اپنی اس نابینائی کو کم کر کے اٹھے گا. یہ دو ریزلٹس مولا بتا رہے ہیں قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھنے. یہ مجلس میں بیٹھنے سے کیا مراد ہے, یعنی جہاں پر قرآن مجید کی بات ہو رہی ہو, آیات بتائی جا رہی ہو, وہ سنیں, یا نہیں خود قرآن مجید کو آ کر دیکھے کہ قرآن نے مثلاً کیا باتیں کی ہوئی. جو بھی یہ کام کرے گا یا اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا. اب اگر آپ بالکل سادی عقل کامن سینس سے بھی سوچیں گے تو یہ جتنی باتیں ابھی تک مولا نے کی ہیں یہ اسی کے لیے ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہو. دیکھیں وہ نصیحت کرنے والا جو دھوکہ نہیں دیتا, جس کو سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا پتہ نصیحت کیا ہے اور کیا پتہ دھوکہ ہے یا نہیں. نمبر ٹو, وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا راستہ دکھا رہا ہے اور کدھر سے منع کر رہا ہے, اسے کیا پتہ چلے گا ہدایت کر رہے ہیں گمراہ کر. ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, جس کو سمجھ نہیں آ رہا اسے کیا پتہ ہے بات کیا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو بات کی بات ہے. اسی طرح جو بھی آ کے بیٹھے گا اس کے پاس جب اٹھے گا یا زیادہ یا ہدایت زیادہ کر کے اٹھے گا یا گمراہی کم کر کے اٹھے گا, یہ بھی ظاہر ہے کہ جو سمجھ رہا ہے اسی کو پتہ چلے گا نا کہ کیا بات کر رہا ہے قرآن اور کہاں جانے سے روک رہا ہے. یہ سب باتیں سمجھنے سے ضروری ہیں. آگے چلیں, واعلم اور جان لو, انہ لیس علی احد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى. اور جان لو کہ قرآن کے بعد, قرآن کے بعد یعنی جس کے پاس قرآن آ گیا ہے, اب اس کے بعد کسی کو فاقہ نہیں ہے, اور قرآن سے پہلے کسی کو غنا حاصل نہیں. فاقہ کسے کہتے ہیں اور غنا کسے کہتے ہیں؟ غنا پہلے بتاتا ہوں, بے نیازی غنی سے, یہ موسیقی والا غنا نہیں. غنی قرآن سے پہلے یعنی جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ غنی نہیں ہے, بے نیاز نہیں سمجھ سکتا, لیکن جس کے پاس قرآن ہے اسے فاقہ نہیں ہے. اگر میں واضح کر پاؤں, قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا, یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس سے مراد کیا ہے, میں ابھی مراد نہیں بتاتا, اور خطبہ جب اینڈ ہوگا تو یہ بات ایسی ہے کہ جن کو جو میرے ساتھ ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے ضرور. مولا فرما رہے ہیں جس کے پاس قرآن ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی فاقہ نہیں, اور جس کے پاس ابھی قرآن نہیں ہے وہ نہ کہے میں بے نیاز ہوں, وہ ضرورت مند ہے, وہ محتاج ہے, اس کے اندر کمی ہے جب تک کہ اس کے پاس قرآن نہ آ جائے. یہ قرآن آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں قرآن پڑھا ہو یا جیب میں قرآن رکھا ہو یا گاڑی میں قرآن رکھا ہو یا موبائل میں اپنے سیل فون میں یا ٹیبلٹ میں قرآن مجید کی ایپلیکیشن انسٹال کی ہو اور کہ میرے پاس قرآن ہے اب مجھے کوئی فاقہ نہیں. کامن سینس کی بات ہے, مولا کیا فرمانا چاہ. تو یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں, یہاں پہ کیا سوال پیدا ہوگا, واپس آئیں گے اس کی طرف. آگے چلیں, یہ قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد اب مولا اس کا نتیجہ لے رہے ہیں کہ جس کتاب کے اتنے فضائل میں نے تمہیں بیان کر دیے تم کیا کرو؟ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، تمہیں جو بیماریاں ہیں اس قرآن سے شفا طلب کرو. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، اور اپنی مشکلات میں مصیبتوں میں قرآن سے مدد طلب کرو. اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید سامنے رکھو، آپ نے بتانا غلط ہے یا صحیح ہے؟ بیماریوں میں قرآن سے شفا طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سامنے، یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید سامنے رکھو اور کہو کہ اے قرآن مجید میری شوگر زیادہ ہے، مجھے شفا عطا فرما، میرا یہ مسئلہ ہے شفا عطا فرما. یہ مطلب ہے مصیبتوں میں اپنی مشکلات میں قرآن سے مدد طلب کرو. پہلا ہے بیماریوں میں شفا طلب کرو، فاستشفوا شفا طلب کرو. دوسرا ہے واستعینوا، یعنی مدد لو قرآن سے اپنی مشکلات میں مصیبتوں میں. تو مولا نے ہم پہ نہیں چھوڑا، خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کون سی بیماریاں مراد ہیں. چونکہ اکثر تو قرآن سے آج کل کون سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ جناب یہ بیماری ہے تو جو جس وارڈ میں مریض پڑے ہوئے ہیں ادھر سورہ رحمان لگی ہوئی ہے، سورہ یاسین لگی ہوئی ہے، اس تلاوت کا اثر ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں. قرآن مجید کے الفاظ کی سماعت کا، اس کے اثر کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مولا ان بیماریوں کی بات ہی نہیں کر رہا، مولا کے لیے یہ بیماریاں امپورٹنٹ ہی نہیں، مولا کن بیماریوں سے شفا کا ذکر کر رہا. فرمایا فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس قرآن میں یقیناً شفا ہے سب سے بڑی بیماری کی. کوئی سننے والا کہے اس کا مطلب ہے کینسر کی، فلان بیماری کی، اس میں دوا ہے؟ نہیں، مولا کی نظر میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ نام دیتے ہیں، وَهُوَ الْكُفْرُ، اور اس بیماری کا نام ہے کفر. اب کفر پہ سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ شکر ہے ہم تو مسلمان ہیں، کفر کی بیماری ہمیں تو نہیں. کفر کا مطلب ہی نہیں پتا جو یہ سمجھتا اس کو. کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا. مثال کے طور پر دو طرح کا کفر ہوتا ہے، ایک چیز ہے، ایک عبادت ہے بنیادی ترین جس کا نام ہے نماز، صلاۃ. صلاۃ کے بارے میں دو طرح سے کفر ہو سکتا ہے. ایک دفعہ کوئی شخص اٹھے اور کہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں، یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر اعتقاد، اعتقاد جس پر ایمان لانا تھا اس پہ ایمان نہیں لانا. ایسے لوگ نہیں ہوتے ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کہ ہم نماز کو مانتے نہیں، کہتے مانتے. دوسری کفر کی قسم وہ پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، لیکن عملی طور پر اسے اس حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا، یہ بھی کفر ہے. اسے کہتے ہیں کفر عملی، کفر در عمل، وہ کفر جو شیطان نے کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ اس حکم کے بعد میں تجھے اللہ نہیں مان رہا، میں تجھے رب نہیں مان رہا، بلکہ اس کا کفر کیا تھا جس کو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. انکار کرنے، کس کا انکار؟ اللہ کا انکار کیا تھا؟ نہ، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو کفر کیا ہے؟ مولا فرما رہے سب سے بڑی بیماری کفر ہے. کفر یعنی تمہیں پتہ چل جائے خدا کا حکم کیا ہے اور تم نہ مانو، اطاعت نہ کرو. بس یہ کفر کے دو معنی یاد رکھیں. ایک دفعہ بندہ کہتا ہے میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی کفر ہے. اور دوسری دفعہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو مانتا نہیں لیکن عملی طور پر اس حکم کو بجا نہیں لاتا، نافرمانی کرتا. اسے کہتے ہیں کفر در عمل، کفر عملی. قرآن میں آپ دیکھیں گے آپ کو بیسیوں آیات میں یہ کفر عملی کی مثالیں نظر آ جائیں گی. لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا آیت نمبر 32 ہے سورہ آل عمران کی، اے رسول ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اور اگر یہ اطاعت نہ کریں تو پھر یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ کافر کسے کہا؟ جو اطاعت نہیں کرتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے 32. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. یقیناً اس قرآن میں سب سے بڑی بیماری کی شفا ہے. اب دیکھیں کون سی شفا طلب کرنی، اللہ کی نافرمانی، خدا کے احکام کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. مولا فرما رہے اس میں شفا ہے. شفا کیا ہے؟ بندہ نماز میں پڑھتا ہو مثلاً پڑھ کے پھونک مارے شفا مل جائے گی، جیسے آج کل شفا دیتے ہیں. جب تم قرآن پڑھو گے تو وہ قومیں جنہوں نے تم سے پہلے اللہ کی ان باتوں پر، اللہ کے نبیوں کی باتوں پر عمل نہ کیا، ان کے عبرت ناک انجام خدا نے بتائے، جو اس دنیا میں بھی ان کو پیش آئے اور جو اللہ نے آخرت میں ان کے ساتھ عذاب کے وعدے کیے. تو اگر دلوں میں ایمان ہوگا تو پھر تمہیں شفا مل جائے. لیکن اگر کسی اگلی حد تک پہنچ گئے ہو جس کو اللہ ختم اللہ علی قلوبہم سے یاد کرتا ہے تو پھر بات اور. ورنہ آیات قرآن ان سے ملنے والی عبرت تمہیں متوجہ کر دے گی. دوسری بیماری جس کا نام لیا، فرمایا ون نفاق، اور دوسری سب سے بڑی بیماری ہے نفاق، منافقت. اب یہ منافقت اور نفاق کے لفظ سنتے ہی بھی ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے. جبکہ نفاق ایک حالت ہے انسان کی، جس کو سادہ لفظوں میں آپ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان دو شخصیات رکھتا ہے، دو جگہ پہ اس کے مفادات ہیں اور وہ دونوں جگہ آپس میں مخالف ہیں. تو دونوں جگہ اس کے مفادات ہیں تو جس جگہ میں جاتا ہے ان کا روپ دھار لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے. مسجد میں، مسجد میں بھی جاتا ہے، نیکی کی محفلوں میں بھی جاتا ہے، لیکن برائی کی محفل میں کوئی چانس مس نہیں کرتا، ادھر بھی پورا ہوتا. تو قرآن نے جو نشانی بتائی ہے، اگر برے دوست اس سے پوچھے کہ صبح تو بڑا نیک بن کے مسجد پہنچا ہوا تھا، خیر تو تھی، ان کو پھر کہتا ہے کہ اب کیا کریں، زندگی گزارنی ہے تو یہ پھر لوازمات کرنے پڑتے ہیں، رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے. اصل میں جو یاری ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ قرآن نے آیات میں بتایا کہ اصل میری جو شخصیت ہے گناہ والی، عادت گناہ والی، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ مجھے مجبوراً چلنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں لوازمات ہیں. پر دوسری بیماری کون سی ہے؟ نفاق. اس مزاج کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں؟ شفا مل جائے گی. کہ منافق اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ منافق کو اپنی بے وقوفی کی طرف توجہ ہو جائے، سمجھ آ جائے اور اس بیماری سے اس کو نجات مل جائے. اور اس کے بعد فرمایا والغی والضلال، اور گمراہی اور بے راہ روی. بس مولا کی نظر میں تین بڑی بیماریاں، کفر میں نے معنی بتا دیا، نفاق عرض کر، اور تیسری گمراہی. کافر بھی نہیں ہے،
منافق بھی نہیں ہے لیکن گمراہ ہے. کوئی نظریہ کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے جو خلاف کتاب خدا ہے. بڑے خلوص سے دین سمجھ کے ادھر چل رہا ہے لیکن غلط راستے پہ چل رہا ہے. تو اس گمراہی کو دور کر دے گی, اس بیماری کو بھی دور کر دے گا کون؟ قرآن. کون فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں, مولا ریکومینڈ کر رہے ہیں کہ اپنی بیماریوں جن کا جو کفر ہے نفاق ہے اور گمراہی ہے ان بیماریوں کی شفا قرآن سے طلب کرو. اب واضح کہ یہ مراد قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے پھونک کر شفا لینا اور پانی پی جانا یہ مراد نہیں ہے. یعنی اس میں دیکھو کہ کفر نفاق اور گمراہی کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا اور پھر صراط مستقیم کیسے بیان شفا مل جائے. اب یہ جو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَأْوَائِكُمْ, جو بھی تمہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں اس قرآن سے مدد لو. اب اس کا مطلب یہ نہیں قرآن سامنے رکھ کے کہو قرآن میری مدد کر. مولا خود اس کو ایکسپلین فرما رہے ہیں, وضاحت فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے, فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ, اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کر. یعنی کہ قرآن مدد کر. قرآن سے مدد لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو. یعنی قرآن میں پڑھو کیا لکھا ہوا ہے اور اللہ سے توفیق مانگو کہ تمہیں وہ کرنے کی توفیق. اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اللہ کی طرف توجہ کرو قرآن کی محبت کے ساتھ. یعنی تمہارے دلوں میں قرآن کا عشق ہو, قرآن کی محبت ہو اور پھر خداوند عالم کی طرف توجہ کرو, یعنی اس سے سوال کرو. اب ہم کہیں ہمارے دلوں میں تو قرآن کی بہت محبت ہے, اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا اتنی محبت ہے پڑھتے ہو جانتے ہو اندر کیا باتیں لکھی ہوئی, خود پڑھی ہے تم, خود دیکھا ہے تم نے. ہمارا ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس کا جواب اللہ کے اس سوال کے مقابلے میں کیا ہوگا. توجہ سے سنو اور اللہ کی طرف توجہ کرو قرآن کی محبت کے ساتھ, یعنی تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت ہو. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ, اور اس قرآن کے ذریعے مخلوق سے سوال نہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید کو تم استعمال کرو, قرآن کی باتیں کرو تاکہ مخلوق سے لے سکو. بلکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ عطا کرتا ہے, اس کو استعمال نہ کرنا کہ اس کے ذریعے مخلوق سے سوال کرو. اللہ کے مخلوق سے, اللہ سے سوال کرو. انه ما توجه العباد الى الله تعالى بمثله, یہ اس خطبے کے لفظ ہے کہ یقینا اس قرآن جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندوں نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو. اس قرآن کے مقابلے کی کوئی اور چیز نہیں ہے. وعلم, اور جان لو, انہ شافع مشفع وقائل مصدق, جان لو کہ یہ قرآن شافع مشفع ہے. معنی آگے آ جائے گا, مولا خود بیان فرماتے ہیں. شافع مشفع ہے اور قائل مصدق ہے. شافع کا معنی آپ کو پتہ ہے, شفاعت کرنے والا, اور قائل کچھ بتانے والا, اور یہاں پہ مراد جیسے کہ آگے آ جائے گا شکایت شکوہ کرنے والا. یعنی مولا فرما رہے ہیں قیامت کے دن قرآن دو حالتوں میں ہوگا, شکایت کرنے والا بھی اور شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ. یعنی جب کوئی بندہ آئے گا قرآن مجید روبرو ہوگا اور اس بندے کی یا خدا سے شفاعت کرے گا یا خدا سے شکوہ کرے گا. خود قرآن مولا فرما رہے وَأَنَّهُ عَبْدُ الشَّافِعِ الْمُشَفَّعِ اور قائل المصدق کا معنی بیان فرما رہے ہیں. وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنَ قُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ. اور جان لو کہ قرآن نے قیامت کے دن جس کی بھی شفاعت کی قبول کی جائے گی. قرآن کی شفاعت قبول ہے, مقبول ہے. وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ. اور جس شخص کی قرآن نے شکایت کی تو کہا جائے گا تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, یہ ایسا ہی تھا. یعنی شفاعت کرے قرآن تو بھی قبول اس بندے کے حق میں, شکایت کرے گا قرآن تو بھی تصدیق کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تو صحیح شکایت کر رہا ہے, یہ ایسا ہی تھا. اور یہ شفاعت یا شکایت یہ ہمارے بندے کے اس دنیا میں قرآن کے ساتھ رابطے اور قرآن کے ساتھ رویے کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا رابطہ ہو قرآن کے ساتھ تو شفاعت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور کیا رویہ ہو قرآن کے ساتھ کہ قرآن کا شکوہ اور شکایت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب قیامت کے دن کا منظر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا, اعلان کرے گا. اور کیا اعلان کرے گا؟ الا اے اہل محشر آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. ان کل حارث مبتلا فی حرثه وعاقبت عمله. اہل محشر آگاہ ہو جاؤ کہ ہر کھیتی باڑی کرنے والا اپنی کھیتی میں گرفتار ہے, یعنی اپنے عمل کی عاقبت اور نتیجے میں پھنسا پڑا. یہ کھیتی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی مراد ہے جو اللہ کے نبی کا معروف فرمان آپ سب جانتے ہیں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں پر جو محنت کرو گے, یہاں پہ جو بیج بو گے, یہاں پہ جو فصل لگاؤ گے وہ وہاں پہ کاٹو گے. مولا فرما رہے ہر کھیتی کرنے والا جس نے دنیا میں جو کیا, مراد یہ قیامت کے دن اپنی اس کھیتی میں گرفتار ہوگا, پھنسا پڑا ہوگا, یعنی اپنے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوگا, پھنسا پڑا ہوگا. غیر حرثۃ القرآن, سوائے ان کے جن کی کھیتی قرآن تھا. یعنی جنہوں نے دنیا میں کھیتی کرنے کے لیے کس سے رہنمائی لی تھی کہ کیا کھیتی کریں, قرآن دنیا میں کیا کریں, رہنمائی انہوں نے قرآن سے لی تھی کہ کیا کرنا ہے دنیا. تو جن کی کھیتی قرآن تھا, یعنی جن کا دنیا میں عمل کرنے کا رہنما قرآن تھا, وہ آج گرفتار نہیں ہے. باقی گرفتار ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فَكُونُوا, پس تم لوگ بن جاؤ, حرف من حرثتہ, تم لوگ اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے کھیتی کرنے والے بن جاؤ. یعنی اس دنیا میں عمل کرنے والے قرآن کی رہنمائی سے بن جاؤ. وَأَتْبَاعِهِ, اور قرآن کے پیچھے چلنے والے, قرآن کو فالو کرنے والے بن جاؤ. آخری الفاظ ہے. کیسے قرآن سے کھیتی کرو, کیسے قرآن کے پیچھے چلو؟ اب چند چیزوں کے, چند موضوعات کے مولا نام لے رہے ہیں, نومینیٹ کر رہے ہیں. فرمایا وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کے بارے میں, اپنے اللہ کے بارے میں قرآن سے دلیل طلب کرو. یہ دلیل اس کا معنی دلیل کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے، واضح کر دیتی ہے. اپنے رب کی معرفت چاہتے ہو، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اس قرآن سے دلیل طلب کرو. چونکہ جیسا تمہیں قرآن رب کے بارے میں بتا سکتا ہے، یعنی اللہ خود جیسا تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہے، اس طرح کہوں میں، قرآن یعنی کون؟ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ خود، وہ جس طرح تمہیں بتا سکتا ہے کوئی دوسرا اس طرح نہیں بتا سکتا. لہذا فرمایا وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَىٰ رَبِّكُمْ، اس قرآن سے دلیل طلب کرو اپنے رب کے بارے میں. اگلا وَاسْتَنْسِحُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے بارے میں قرآن سے نصیحت طلب کرو. نصیحت یعنی خیر خواہی. قرآن سے کہو، قرآن سے طلب کرو کہ تو کیا مشورہ دیتا ہے ہمیں، ہمارے اپنے بارے میں، ہماری بہتری کے بارے میں. اپنے نفسوں پر قرآن سے نصیحت طلب کرو. اور اگلا انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جو چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، ملتے تو یہ پہلے بھی نہیں ہے لیکن یہ خاص طور پر، آپ سوچئے گا آپ کی زندگی میں کبھی یہ اتفاق ہوا ہو. اب جو مولا جس کی بات کرنے لگے، فرمایا وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، تم نے جو نظریات بنائے ہیں، تمہاری جو آراء ہے، تمہارے جو افکار ہیں چیزوں کے بارے میں، جو تمہارے عقائد ہیں، جو بھی چیزیں، ان کو قرآن پر پیش کرو، متہم کرو. یعنی تمہاری ایک فکر ہے جو تم نے قرآن مجید سے نہیں لی، قرآن سے ہٹ کے لی ہے، اسے متہم کرو کہ تو مشکوک ہے. جب تک کہ قرآن تیری تصدیق نہ کرے اور یہ نہ پتہ چل جائے کہ تو قرآن کے خلاف نہیں ہے. وَتَّهِمُوا، متہم کرو، علیہ، اس قرآن پر، آراءکم، اپنی آراء کو، اپنے افکار. ہر ایک بندہ سوچے کبھی زندگی میں چانس ہوا کہ میں نے قرآن پڑھتے ہوئے اپنی کوئی فکر درست کر لی ہو جو میں نے قرآن سے نہیں کہیں اور سے بنائی تھی، کوئی نظریہ درست کیا ہو؟ اگر کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ مولا جس بات پر اتنا زور دے رہے ہیں وہ بات ہماری زندگیوں میں شامل نہیں. میں تعجب کرتا ہوں جب انسان دیکھتا ہے تاکید قرآن کے بارے میں، اللہ کے کلام، اپنے کلام میں، رسول اللہ کے کلام میں، مولا علی کے کلام میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا خطبہ کس لیے ہے؟ کہ گویا مولا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑے قرآن سے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہر کھیتی کرنے والا گرفتار ہوگا سوائے اس کے جس نے قرآن سے کھیتی کی ہو. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کی صورتیں جب کھیتی باڑی کرو تو پھونکے مارو اس کو، تو گرفتار نہیں ہو. کھیتی سے مراد دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا بیج بونے ہیں، کن اعمال کے جو دنیا کے آخرت میں جا کے کاٹنے ہیں تمہیں، تو اس کے لیے قرآن سے رہنمائی لو. وَتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، اور آخری لاسٹ، وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، اور جو تمہاری ہوائے نفس ہے، تمہاری خواہشات نفسانی ہے، خواہشات نفسانی انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، کیونکہ خواہشات کی توجہ کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ لذت، مزہ لینا. گناہ یہی ہوتا ہے، حرام یہی ہوتا ہے. مولا فرما رہے ہیں اپنی خواہشات کو اس قرآن سے فریب دو، یعنی قبل اس کے خواہشات تمہیں دھوکہ دے دیں، تمہیں تباہ کر دیں، تم اس قرآن کے ذریعے ان کو فریب دے دو. جو ایک بات سمجھ آتی ہے اس سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرام لذت تمہیں بلا رہی ہے جو دنیا میں اللہ نے حرام کی ہے، اور کہہ رہی ہے کرو کرو بہت لذیذ ہے, بہت لذت آئے گی, مت چھوڑنا, تمہیں فریب دے رہی ہے. تم اس سے کہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک جنت کا وعدہ کیا ہے, اے میری خواہش تجھے پورا کروں گا, لیکن ابھی ابھی تھوڑا صبر کر, یہاں پہ نہیں کر سکتا چونکہ یہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے. جب جنت میں جائیں گے تو جو کہے گی اس وقت پھر میں کر لوں گا. قبل اس کے خواہشات تمہیں فریب دیں تم ان کو فریب دے, تم ان سے وعدہ کر دو پورا کروں گا تجھے بے فکر, لیکن ابھی نہیں, ابھی تھوڑا صبر کر, ابھی میرے اللہ کی اجازت نہیں ہے. اس یعنی قرآن نے جو اچھے وعدے کیے ہیں, قرآن نے جو جنت کے بارے میں بتایا ہے, اس کی طرف توجہ کر کے اپنی خواہشات کو دھوکہ دو, ان کی بات نہ مانو. کون سی خواہشات؟ کہ جو حرام خواہشات ہیں. میں بات کو تمام کر رہا ہوں, سوالات آپ کیجئے گا. یہ پورا خطبہ آپ نے سنا, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مولا کا پورا فوکس کس پر ہے؟ قرآن پر. اس پورے خطبے میں اہل بیت کا ذکر نہیں آیا, توجہ فرما. اس پورے خطبے میں اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں آیا. آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثقلین والی بات میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, وہ بنیادی اصول اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا. لیکن اس خطبے میں, اس حصے میں صرف آپ کو قرآن پر فوکس ملے گا, حتیٰ کہ وہ جملہ کہ جس کے پاس قرآن ہے پھر اسے اور چیز کی ضرورت نہیں, اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے پھر وہ یہ نہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, وہ ضرورت مند ہے, قرآن کے بغیر اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کہہ سکتا. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے, اپنی آرا کو اس پر پیش کرو اور انہیں متہم کرو, یہ وہی بات ہے کہ جو دیگر آئمہ اہل بیت نے بھی جس پر تاکید فرمائی ہے, لیکن اس پر عمل آپ کو دکھائی نہیں دے گا, کیونکہ اس پر عمل کر ہی وہ سکتا ہے جس کی سٹڈی بک قرآن ہو, جس نے قرآن مجید کو, جو موضوعات قرآن میں بیان ہوئے ان کو اچھی طرح بار بار پڑھ لیا ہو, سمجھ لیا ہو, اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو. اور وہ کیا ہے؟ ائمہ نے کس بات کی تاکید فرمائی ہے؟ سمپل جملہ ہے, فرماتے ہیں لا تقبلوا علینا خلاف القرآن, ہمارے بارے میں کوئی بھی بات جو خلاف قرآن ہو اسے قبول مت کرو. اب یہ ظاہر ہے اسی کے لیے نا جسے پتہ ہو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو پتہ چلے گا خلاف ہے یا نہیں, لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو پھر جو بات اہل بیت اطہار کے نام پہ کی جائے گی اس کی محبت تقاضا کرے گی کہ مانو. لیکن اگر قرآن مجید ہوگا وہ بیلنس کرنے والی چیز, تو پھر اسے کیا سگنل ملے گا کہ اہل بیت خاندان رسالت قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا, بلکہ قرآن ہی کی بات کو پروموٹ کرتا ہے, قرآن ہی کی بات کی وضاحت فرماتے ہیں اور اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں, قرآن کی باتوں کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ وہ اہل بیت کی ہدایت ہے کہ جس پر اہل بیت کے ماننے والوں کی بھاری اکثریت ایک دفعہ بھی عمل نہیں کرتی زندگی, حالانکہ یہ ہدایت اور گمراہی کی اہم ترین بنیادوں میں سے بنیاد ہے. ہدایت گمراہی کی بنیادوں میں سے اہم ترین بنیاد ہے, لیکن محبت اہل بیت اور مکتب اہل بیت کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی بھاری اکثریت کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی, اور بالعموم مسلمانوں کو لے لیں, بھاری اکثریت کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. کسی نے بڑی پلاننگ سے, اور وہ کسی کا نام ابلیس ہے, उसने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग से, चूंकि वो जानता था कि मैं कब कामयाब हो सकता हूँ, मैं कब इन्हें गुमराह कर सकता हूँ, दीनदारों को कब गुमराह कर सकता हूँ, जब मैं इनकी जिंदगियों से कुरान निकाल लूँ, कुरान का जिस्म नहीं कुरान की हिदायत निकाल लूँ, ये कुरान से कुरान को दीन समझने के लिए ना पढ़े, तो जब मैं कुरान निकाल लूँगा तो फिर मैं जो मर्जी गेम खेलूँ इन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खेलूँगा दीन के नाम पर इनके साथ। किसी से गेम खेलूँगा हजरत ईसा के नाम पर, किसी को गुमराह करूँगा हजरत उज़ैर के नाम पर, किसी को गुमराह कर दूंगा रसूलुल्लाह के नाम पर, किसी को गुमराह कर दूंगा अहले बैत के नाम पर, किसी को गुमराह कर दूंगा सहाबा के नाम पर, लेकिन कुरान जब इनके अंदर से निकल जाएगा तब ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इनकी ज़िंदगियों में होगा कुरान, उसे पता था, तो फिर तो इन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकूँगा। लिहाजा ये जो खुतबा है अहले बैत अतहार के दीगर फरामीन सब के सब कुरान के बारे में, आपको पता है एक ही किताब रिकमेंड की है अहले बैत ने नाम लेकर, और वो कुरान है, दूसरी कोई किताब नहीं है जिसको अहले बैत ने नाम लेकर रिकमेंड किया हो, ना उसमें कोई किताब थी, ये है जिसको रिकमेंड किया। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस ताकीद पर, इतनी शदीद ताकीद पर हमने, हमारी ज़िंदगियाँ क्या गवाही दे रही है, हमने कितना रिस्पॉन्स दिया है और कितना अमल किया है, क्या रवैया है हमारी ज़िंदगियों में हमारा अल्लाह की किताब के साथ। यहाँ पर मेरी आरज़ तमाम, आप जो सवाल करना चाहें, सवाल मेरे पास कुछ आ गए, एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पहला सवाल, कुरान से लोग अपनी बातों को निकालते हैं और गुमराही का सामान बताते हैं, कुरान गुमराही में कैसे मददगार बनता है जबकि ये तो हिदायत की किताब है। ये भी उसी को पता चलेगा जो ईमानदारी से अपने सबका नज़रियात को एक दफ़ा साइड पे रख के अल्लाह की किताब पढ़े, ईमानदारी से खुदा से डरते हुए, इस नीयत से नहीं कि मैं कुरान से वो निकालूं जो मेरा नज़रिया है, मैं आयात में तोड़ मोड़ करूं, जब खुदा के तकवा को अपना चिराग बनाते हुए हुदल्लिल मुत्तकीन के तहत, और ये तसव्वुर करके कि जिधर कुरान लेके जाएगा उधर चलूँगा, ना ये कि कुरान से कहूँगा तेरी मुराद ये है जो मैंने सुनी हुई जो मेरा नज़रिया, इस नीयत से आपको मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। पहले बता चुका हूँ कि उम्मत मुस्लिमा की भारी अक्सरियत इस तरह कुरान पढ़ती है। अब रह गया वो मसला, वो भी आप तभी जज कर सकेंगे, जब इस सवाल का जवाब मैं आपको तब सही दे सकता हूँ कि जब आपकी नज़रों के सामने अच्छी तरह कुरान हो और आप मुझे आके मिसाल दें कि इस आयत, ये आयत है, इससे ये माना कैसे निकाला है। लेकिन अभी जो ये सवाल है, ये सवाल भी ऐसा है कि जो तकरीबन 20 दफ़ा मुझसे हो चुका है, अगर मौलाना कुरान हिदायत करता है तो फिर ये कुरान पढ़ने वाले इतने गुमराह क्यों, उनकी ज़िम्मेदारी है। आप उनकी गुमराही देखकर, उनका फितना देख के अल्लाह की बात नहीं मानते, आप किसी बंदे को डी ट्रैक देखकर ये नतीजा निकाले कि अल्लाह ने ठीक बात नहीं की, या जो मसलन अली मुर्तज़ा ताकीद कर रहे हैं कुरान पढ़ने की, इनको नहीं पता था कि पढ़ के गुमराह होते हैं। गुमराही के बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन वो सबब गुमराही का बंदा अपने अंदर से पैदा करता है जब वो कुरान की बात जैसी है उस वैसी मानने का उसका जी नहीं चाहता, फिर वो बहाने ढूंढता है और गुमराही की तरफ जाता है। ये लंबी दास्तान है, लेकिन ये उसी वही शख्स इसको लम्स कर सकता है, फील कर सकता है कि जिसने कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा, उससे बात हो सकती है।
آغا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان قرآن مجید میں حلال روزی کمانے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی وظیفہ تو مجھے نہیں پتہ. حلال روزی کا وظیفہ, حلال روزی پہلے تو نیت اور ارادہ حلال روزی کمانے کا ہونا چاہیے. اور ہماری ایک بہت بڑی آزمائش ہے دنیا میں حلال و حرام کی, کہ حلال پر اکتفا کرتا ہے یا اگر حرام کا ڈھیر چمکدار دکھا کے شیطان اسے پچکارے تو آ جائے گا ادھر. رزق کے حلال کے لیے سب سے پہلی بات محنت ہے اور کوشش ہے, عقل کا استعمال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. باقی اگر اس سے مراد کوئی وظائف ہے تو مجھے, ہاں پھر کیا ہے, پھر تو بات کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام سے منع کرتا ہے, یہ تو یعنی ایسا کوئی مبہم موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے. اور میں اشارہ کر دوں, اگر ہماری روزی میں حرام شامل ہو تو پھر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عصر عاشور امام حسین فرمائیں کہ تمہیں اس لشکر کو نصیحت کرنے کے بعد آخری خطبے کے بعد فرمائیں کہ تم سب کچھ جانتے ہو, مجھے بھی جانتے ہو اور یہ میری باتیں بھی تم جانتے ہو, لیکن تم پر میری باتیں اثر نہیں کریں گی کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہو. تو حرام سے میرا شکم بھرا ہو, آپ کا بھرا ہو یا کربلا میں ان کا بھرا ہو, تاثیر ایک ہی ہے, تاثیر ایک ہی ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی. قرآن سے مشورہ مانگنا کیا اس سے مراد استخارہ ہے؟ بالکل نہیں. مشورہ مانگنا یہ ہے کہ آپ بتائیں, دیکھیں کہ اس موضوع کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. یعنی آپ قرآن سے اتنے مانوس ہوں کہ آپ کو پتہ ہو قرآن نے کس موضوع کو کیسے کیسے ڈسکس کیا, اس سے نصیحت. جیسے مراد استخارہ نہیں ہے کہ کھولا, اور وہ بھی استخارہ کون سا آپ نے کرنا ہو تو مولانا نے کرنا ہو, یا تو آپ خود مشورہ لے سکتے ہو, پتہ ہی نہیں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اتنا پتہ لگ جائے. تو قرآن مجید سے مشورہ لینے سے مراد قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ کس موضوع کے بارے میں قرآن نے کیا رائے دی ہے, کیا رہنمائی کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
سوال سے ریلیٹڈ سوال,
کاروبار میں منافع کی شرع یعنی شریعت کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اگر اس سے یہ مراد ہے, یہ سوال بھی مبہم ہے, اگر اس سے یہ مراد ہے کہ کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے اور کتنا منافع نہیں کمایا جا سکتا, تو دیکھیں جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے کسی چیز کی, جو بھی بازار ہوتا ہے, اس بازار میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ان کی نظروں میں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جب ایک لمٹ کراس کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے صحیح چھرا چلایا. تو یہ جو صحیح چھرا چلایا والا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریعت اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے بالمعروف, بالمعروف یعنی جو مناسب ہو, یعنی جو ظلم نہ گردانا جائے. اگر اس شعبے کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس نے اتنا اس میں سے پروفٹ لیا ہے تو وہ بھی کہیں گے بھائی تو نے تو حدیں کراس کر دیں. تو اسلام وہ افراط و تفریط سے بہت زیادہ اور بہت کم سے ہٹ کر اعتدال کا قائل ہے. اور یہ جو چیز ہے, یہ جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہاں کا جو عرف ہے, وہاں کا جو ماحول ہے, وہ چیزوں کو غلط اور صحیح کی تشخیص دے سکتا ہے اور وہی لوگ دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کاروباری لوگوں کے خاص کمیونٹی کا جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, تو اسی کمیونٹی کے کچھ بڑے فیصلہ کرتے ہیں آ کر, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے کاروبار کے کیا قواعد ہیں, کیا ضوابط ہیں اور کس چیز کو اس میں چیٹنگ گنا جائے گا, کس کو بےمانی گنا جائے گا اور نقصان پھر کون بھرے گا, انہیں پتہ ہو. مگر یہ کہ کوئی ویسے کسی پر زیادتی کرنا چاہے وہ پھر ایک الگ کیس ہے, وہ اللہ کو جواب دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنی خواہشات کو قرآن سے دھوکہ دو, کون سی حلال بھی یا صرف حرام؟
ظاہر ہے حلال تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے. کس نے اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہے بندوں پر؟ کلو وشربو کھاؤ پیو. حلال لذتوں کی بات نہیں ہو رہی. البتہ اب حلال لذت کھانا کھانا حلال لذت ہے لیکن اتنا کھا جاؤ کہ حد سے بڑھ جاؤ تو وہ ظاہر بات ہے اسلام کسی بھی چیز میں حلال میں بھی افراط و تفریط سے منع فرماتا ہے. لیکن یہ جو دھوکہ دینے والی بات ہے وہ چیز کہ جو انسان کو پتہ ہے کہ یہاں سے خداوند عالم کو آگے جانا پسند نہیں ہے, تھوڑا پسند نہیں ہے یعنی مکروہ ہے, اور بالکل پسند نہیں ہے یعنی حرام ہے, تو انسان ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور یہ جو فریب دینا ہے, فریب دینے سے یہ مراد ہے کہ ان سے کہو یعنی اپنے آپ سے انسان کہے کہ تجھے ملے گا سب کچھ لیکن یہاں جیسے ماں بچے سے کہتی ہے نا کہ آپ کو کل لے کے دوں گی, یہ جو بھی آپ ضد کر رہے کل لے دوں گی, تو خواہشات سے کہو کل مل جائے گا, حتماً ملے گا تمہیں لیکن ابھی نہیں. غلط ضد بچوں کی خواہشات کی نہ مانو. قرآن کی نظر میں کافر کون ہے؟ میں نے عرض کر دیا قرآن کی نظر میں کافر جان بوجھ کر نہ ماننے والا, اور یہ دو طرح کے دو سٹیپس ہیں یعنی دو شعبے ہیں اس کے. ایک دفعہ جان بوجھ کے کہے میں خدا کو نہیں مانتا, اور ایک دفعہ یہ نہ کہے خدا کو نہیں مانتا, کہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل نہ کرے. یہ عملی کفر ہے, وہ اعتقادی کفر ہے, یہ عملی کفر ہے, یہ دو کافر ہیں. اور آگے سوال ہے اور کیا دینی احکام جو کافر کے لیے ہیں وہ لاگو ہوں گے؟ ہاں اچھا سوال ہے. وہ بندہ جو اعتقادی کافر کہے میں نماز نہیں مانتا, اس پر کافر کے احکام دنیا میں لاگو ہوں. دنیا میں اس کو کافر اسے کہا جاتا ہے جو شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے وہ کافر ہو, اس پہ فتویٰ لگ جائے گا ضروریات دین میں سے. لیکن اگر کوئی شخص مثلا کوئی کہہ دے میں نماز کو نہیں مانتا, نماز ضروریات دین میں سے ہے, کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کہے میں نماز کو مانتا ہوں لیکن ایک نماز بھی نہ پڑھے زندگی میں, اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس پر دنیا میں کافر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے پاس جب اوپر جائے گا تو پھر اس کو اسی لائن میں کھڑا کیا جائے گا جن میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے. لہذا ائمہ اہل بیت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام کا فرمان ہے اصول کافی میں کہ ایمان کے لیے تین چیزیں چاہیے, تین چیزوں میں یونٹی ہونی چاہیے. دل میں جو بات ہے زبان سے کہہ رہا ہوں, اور جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی ہے, اور پھر جو دل میں ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی گواہی دے. اور اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں, امام فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جب بندے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تب اللہ کے ہاں بندے کو مومن لکھا جاتا ہے. البتہ درجات ہیں ایمان کے, کبھی کبھی کوتاہی, لیکن ایک بندہ ہے اللہ کی نافرمانی کی عادت ہے اس کو, تو فرما رہے دل میں اعتقاد زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل, یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوں تو بندہ اللہ کے ہاں مومن بنتا ہے. ورنہ امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر مومنوں سے سوال کرو گے تو وہ ان کے ایمان کی گواہی دیں گے, اور وہ بھی صحیح کریں گے ان کے ایمان کی گواہی دے کر. ان کو یہی گواہی دینی چاہیے, جبکہ وہ بندہ جس کے بارے میں مومن ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے پاس وہ بندہ کافر لکھا ہوا ہے. تو پس زمین کا معاملہ اور ہے, چونکہ زمین والوں نے ظاہر دیکھ کے فیصلے کرنے, لیکن اوپر والے کے ہاں ظاہر کی محتاجی نہیں ہے, وہ اندر کا سسٹم جانتا ہے, اور وہ اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ یہ جو عمل کا کفر ہے یہ ایمان کو ختم کرتا رہتا ہے, یہ ایمان کے زنگ کی طرح ہوتا ہے جو ایمان کو تمہاری نافرمانی یا گناہ بالکل زائل بھی کر سکتے ہیں. کافر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ بنیادی طور پر جو قسمیں ہیں وہ آپ کو بتا دی، خدا کو نہ ماننا، خدا کا شریک. اب یہ جتنے میں نے عرض کیا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، ان میں سے کسی ایک کو مثلا نہ ماننا، کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، یہ کافر ہو جائے گا ظاہری طور پر ہمارے لیے بھی. لیکن دوسرا وہ ہے کہ جو کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، مثلا ائمہ کو مانتا ہوں، لیکن زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اس کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق ہی سلوک کرے گا. جو سوال میں چاہتا تھا وہ الحمدللہ کسی نے بھی نہیں کیا، اور وہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ مولا کیوں فرما رہے ہیں قرآن کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر احادیث اہل بیت کا کیا مقام؟ گزرا تھا نا، قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں اور قرآن سے پہلے کسی کو بے نیازی نہیں. تو اگر قرآن جس کے پاس ہے مولا فرما رہے ہیں اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر احادیث کہاں جائیں گی؟ کسی نے سوال نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب سن، مولا یہ نہیں فرما رہے، نہ مولا یہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کو نماز پر تاکید قرآن سے ملے گی، لیکن آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اور نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا ہو. حج کی تاکید ملے گی لیکن حج کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ترتیب سے اس طرح کر لیں مثلا. اسی طرح دیگر احکامات ہیں، قرآن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات، وہ ساری کی ساری کہاں سے ملیں گی؟ فرامین محمد و آل محمد سے ملیں گی، مکتب اہل بیت کا ہی نظر. توجہ فرما. تو پھر توجہ کیجیے، تو پھر اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ مولا فرما رہے قرآن کے بعد کوئی فاقہ نہیں؟ ایک جملے میں غور سے سن لیجئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا ایک اور بڑا اہم اور بنیادی معنی، اور وہ معنی یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید سے کوئی بات جان لو اور سمجھ لو کہ فلان موضوع کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر اس بات کو کہیں اور جا کر پوچھنے کی، تصدیق یا تردید کروانے کی یا چیک کرنے کی ضرورت، یعنی اللہ نے تمہارے لیے کام آسان کر دیا. اگر تم فلاں بندے سے سنتے ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ بندہ اس کو کسی کتاب میں پڑھتے ہو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حدیث میں پڑھتے ہو حدیث کی سند صحیح ہے نہیں ہے، غلط حدیث تو نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، یہ عالم یہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایک کتاب ایسی تمہارے لیے راستہ آسان کر دی ہے کہ جب اس کے اندر سے کوئی بات تم سمجھ لو پھر تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت، فاقہ محتاجی نہیں ہے، پھر یہی معیار ہے جو اللہ نے بیان کر دیا، اور اس کو کہیں اور سے چیک نہیں کیا جائے گا بلکہ باقی تمام چیزوں کو اس کے ذریعے چیک کیا جائے گا، اس کا ٹھیک ہونا کنفرم. یہ مراد ہے مولا کی کہ قرآن کے بعد پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے بعد کسی کو فاقہ نہیں، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہے. جہاں سے بھی تم نے نالج لی ہے آ کے اٹیسٹ کرواؤ، چیک کرواؤ، کہیں اللہ کی کتاب کی باتوں کے خلاف تو